أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. سلام عليكم. سورہ مبارکہ فاتحہ کی آخری دو آیات، جن کا ترجمہ اس طرح سے ہے: بندہ اللہ ہی کے سکھائے ہوئے طریقے سے اور اللہ ہی کے سکھائے ہوئے الفاظ سے اپنے خالق سے مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم، یعنی وہ سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، جس میں اس راستے کی طرف ہماری ہدایت فرما، ہماری رہنمائی فرما. اور پھر بات جاری رکھی اگلی آیت میں یہ بتانے کے لیے کہ جو ہدایت مانگ رہے ہو، اس جس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہو اس راستے پر صحیح چلنے کے لیے تمہیں ایسے راہبروں کی بھی ضرورت ہوگی کہ جنہوں نے اس راستے کو اس طرح طے کر کے دکھایا ہے جس طرح اللہ چاہتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ توجہ فرمائے، جوڑ دیا دونوں کو، سیدھا راستہ، پھر اس راستے کی صفت کیا بتائی، اس راستے کی وضاحت کیا فرمائی، ان کا راستہ، یعنی جو راستہ مانگا جا رہا ہے اللہ سے، جس کی طرف رہنمائی طلب کی جا رہی ہے، اللہ ہی رہنمائی فرما رہا ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس راستے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اگرچہ توجہ فرمائیے، سلوات پڑھیں محمد والے، اگرچہ ہمارے، مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر پاکستان کا جو عام طور پر نظام تعلیم ہے سرکاری جو ہوتا ہے، اس میں کتنے نمبروں والا بندہ پاس شمار کیا جاتا ہے؟ 100 میں سے کتنے نمبر آ جائیں تو پاس ہے؟ جی 33. تو 33 نمبروں والا بھی پاس ہے اور 100 میں سے 100 نمبر والا بھی کیا ہے؟ پاس ہے. جتنے بھی قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں گے، جو بھی، قرآن کریم کے الفاظ میں اگر کہوں تو اس طرح، جو آپ مشہور ایک جملہ سنتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پیچھے ہم نہیں دیکھتے، کچھ اور بھی اللہ نے کہا ہو یا نہیں کہا ہو، وہاں پر یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ چکھنے والا ہے موت کو. یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوتی، اسٹارٹ ہے اس کا. آگے اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، بس جس کو بچا لیا گیا آگ سے. موت تو آنی ہے، اس کی زیادہ ٹینشن نہ لو، یہ تو آنی ہے کہ تم موت سے بچ سکو، موت سے نہیں بچ سکتے, اگلی بات کی ٹینشن ہو. آگے دو ہے, کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. فمن زحزح عن النار, جس تو جس کو بچا لیا گیا آگ سے, وادخل الجنہ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقد فاز, تو یقیناً وہ کامیاب ہو. فاز فوزاً عظیماً, جو ہم زیارت میں بھی کہتے ہیں, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزاً عظیماً, کربلا والوں سے خطاب کر کے, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم اس عظیم کامیابی میں پہنچ جاتے. تو قرآن, یہ جو فوز ہے یہ ایک فائنل کامیابی ہوتی ہے. ایک لفظ ہے قرآن میں آیا فلاح, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, فلاح بھی کامیابی. آپ اردو ترجمے دیکھیں گے تو کامیابی کی ہوگا, فوز کا ترجمہ بھی کامیابی کی ہوگا, فلاح کا ترجمہ بھی کیا کیا ہوگا, کامیابی. لیکن دو لفظ ہیں, فرق ہے کامیابی ہوگا. فوز فائنل کامیابی ہے, فلاح ابتدائی کامیابی ہے. مجھے فرمایا ابتدائی, فائنل کامیابی فلاح نہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون, سورہ مؤمنون کے آغاز میں قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن فلاح پا گئے. لیکن ابھی دنیا میں فائنلی کامیاب نہیں ہوئے, تو شیطان کی زد میں گمراہ ہو سکتے ہیں, عاقبت خراب ہو سکتی ہے, لیکن ابتدائی کامیابی مل گئی ہے. کیوں, کیا علامات ہے ابتدائی کامیابی کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ علامتیں سمٹمس جو ہیں, یہ کہ چل پڑے اس راستے پہ, جا رہے نمازیں ان کی خشوع والی ہوتی ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, بےہودہ لغو باتوں سے, لغویات سے بیزاری کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. نہ کہ جا کوئی گندی محفل لگی ہو, تھوڑا سا چیک تو کریں کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کریں. یہ کامیاب, یہ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں, کیونکہ بےہودہ باتوں کی طرف جانے والا ہو سکتا ہے انوالو بھی ہو جائے, خراب ہو جائے. والذین هم عن اللغو معرضون, آگے کئی صفات بتائی ہوئی, لیکن ابھی یہ فائنل کامیابی نہیں ہے. جب خدا جنت کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے فوزاً عظیماً. لہذا جب مولا کائنات کو ضربت لگی تھی, کیا لفظ بولا تھا؟ فزت, وہ یہ فوز ہے. مولا کامیاب ہے, لیکن وہ ضرب نہیں تھی, گویا کہ فائنل سٹیمپ تھی. لہذا مولا نے فرمایا فزت ورب بالکعب, گویا کہ انتظار میں تھے کامیابی کی اناؤنسمنٹ کے, فائنلائزیشن کے انتظار میں تھے. فرمایا فزت ورب بالکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو اس ضرب کے ذریعے. اور آپ سنتے رہتے علماء کرام سے روایات میں کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میری حالت اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ضرب کے بعد کیا ہے, بڑا عجیب ہے. فرمایا ما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد, میری حالت تو اس پیاسے کی سی ہے کہ جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں صحرا, اور اچانک اس کو پانی مل جائے, انایکسپیکٹڈلی. تو کیا ہوگا, کتنی خوشی ہوتی. ایک دفعہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اتنا مثلا پیسہ ملنے والا, مثال کے طور پر سمجھانے کے لحاظ کو اتنا پیسہ ملنے والا. ایک دفعہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے پیسہ ملنے والا, اس کی خوشی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, سرپرائز ہوتا ہے. اور نے فرمایا میں تو یوں خوش ہوں اللہ کی ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے وہ غم ہے, جدائی جو اللہ نے نیچرل چیزیں بنائی ہیں انسان میں, وہ غم ہے, وہ تکلیف ہے اپنے بچوں سے جدائی کا, وہ غم ہے. لیکن دوسری طرف جہاں ملاقات ہے, کئی جدائیاں ختم بھی ہو رہی ہیں, رسول اللہ سے جدائی ختم ہو رہی ہے, جناب سیدہ سے جدائی مولا کی ختم ہو گئی. مولا فرما رہے تھے اپنے بچوں کو جب روتے ہوئے دیکھا, امام حسن گریہ کر رہے ہیں, امام حسین گریہ کر رہے ہیں, بی بی زینب و کلثوم گریہ کر رہے ہیں, ان کو تسلی دینے کے لیے ایک جملہ مولا نے یہ بولا تھا کہ صبر کرو, آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی غم نہیں آئے گا. قرآن کی جو آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کوئی خوف اگر غم, تمہارا بابا اس ذات سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. سلوات پڑھے محمد والے. بس فوز کیا ہے؟ فائنل کامیابی. فلاح کیا ہے؟ ابتدائی کامیابی. قرآن مجید نے جہاں پہ ان الفاظ کو استعمال کیا, اگر آپ ان کو سب کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان دونوں کا فرق خود بخود پتہ چل جائے گا. کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب, وہ فائنلی کامیاب. اس سے پہلے کسی کامیابیوں کا فائنلی خوش نہیں ہونا, ورنہ کامیابی خوشی کی, خدا نے کوئی نیکی کی توفیق دی خوشی کی بات, خدا کا شکر کرو. لیکن ہوشیار بھی رہو کیونکہ ابھی تک دنیا میں, جب تک دنیا میں ہو تب تک شیطان کا وار تم پر کارگر ہو سکتا ہے. تو ہم ان سورہ فاتحہ کی آیات کی طرف اگر ہم واپس آئیں, ان لوگوں کا راستہ جن اللہ نے جوڑا ہے راستے کو اور کچھ لوگوں کو, تو کیا عرض کر رہا تھا کہ جو 33% والے ہیں وہ بھی فائنلی ہو کامیاب گئے کیونکہ ان کو بھی کم پاس ہو گئے, لیکن 80% والے بھی ہیں, 90% والے بھی ہیں, اور جن کے پیپروں میں کوئی غلطی نہیں تھی وہ بھی ہیں, جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی جب تک اس دنیا میں رہے. تو اگر انسان کو چوائس دی جائے کہ یہ سارے کھڑے ہیں, تھوڑی غلطیوں والے بھی ہیں, زیادہ ہیں انمت علیہم, لیکن 33% والے بھی ہیں, یعنی انہوں نے گویا کہ مثال کے طور پر 67% غلطیاں کی تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمت اس کی وسیع ہے ان کو پاس کر دیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے پاکستانی سسٹم کی مثال دی ہے. اچھے سسٹم ذرا زیادہ ہائی نمبر رکھتے ہیں, جہاں پہ ہوتا ہے کہ فارغ لوگ ہیں مثلا, انہوں نے حالات بہت خراب ہیں وہاں, کہتے ہیں جتنا نیچے لے آؤ میرٹ کو. یہ مثال صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے, آپ اس کو ٹوٹلی اپلائی نہ کرنا شروع کر دیجیے گا پھر قیامت کے دن اس طرح نمبر مل رہے ہو, ایسا نہیں. سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے, صرف ذہنوں کو قریب لانے کے لیے. تو اگر آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے 33% والے کو, 45% والے کو, 60% والے کو, 80% والے کو, حتیٰ کہ 99% والا بھی, کہ 1% غلطی ہے اس میں, ہوئی ہے خطا, سستی ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے, اور 100% والے بھی کھڑے ہوں اس لشکر میں, اور آپ سے کہا جائے کہ اپنے لیے اس صراط مستقیم پہ چلنے, یہ سب چلیں, کچھ نے 33 نمبر لیے, کچھ نے فلاں لیے, کچھ نے فلاں لیے, سب چلیں, تم ان میں سے کس کو رہنما بناؤ گے؟ ایک عقل مند انسان سے اگر کہا جائے کہ بیسٹ جو ان میں سے ہے کس کو رہنما بنانا پسند کرو گے, آپ کیسے بنے, کسے چوز کریں گے؟ جی 100%. عقل آپ کی یہی کہے گی کہ اس کو فالو کیا تو کامیابی کے زیادہ قریب ہو جاؤ. البتہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سب سے نچلی جگہ پہ دیکھ لو, 33% بھی آ جائے تو بڑی بات. کچھ مومنین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح مطلب جہنم سے نکلیں, باقی خرابیاں بھی ہم نے کرنی ہیں, آتے بھی اپنے نہیں چھوڑ سکتے پاس. لہذا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی بتائی نہیں ہے کہ بندے کو دنیا میں پتہ چلے میں پاس ہوں یا فیل ہوں, جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جو کہتا ہے نا دنیا میں مجھے پتہ ہے, یا کوئی خطیب آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری جنت پکی ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے مثلا سورۃ المعارج ہے 29 جز میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کی پیچھے حرکتیں کیا تھیں ان کا بھی بیان فرماتا ہے، اور جو پھر جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں یہ کیسے تھے. توجہ فرمائیں، اب یہ جہنم میں جو جا رہے ہیں یہ کیا مزاج تھا، اور جہنمیوں کا بتا بتا کے پھر کہتے ہیں الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. صلوات پڑھیں محمد والے. سوائے نمازیوں کے، یعنی جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ نہیں جا رہے جو یہ تھے. الا المصلین، پھر فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی کہ جو موڑ پہ نہیں چلتے تھے، جوش آیا تو پڑھ لی، جوش نہ آیا تو مہینہ نام ہی لیا نماز موڑی. الذین هم علی صلاتهم دائمون، دائم کا مطلب تو پتہ ہے نا، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پہ دائمون دائم تھے. آپ دیکھیں قرآن کی ہدایت کیسی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی جنت میں جا رہے ہیں، ان کے مالوں میں، اموال مال کی جمع، فی اموالہم. اب آپ دیکھتے جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے نمبروں پر، ٹھیک ہے، گیس کر سکتے ہیں حقیقی نمبر اللہ کے پاس. قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کو جب عالم دیا جائے گا نا تو ان کو جھٹکا لگے گا، عجیب ہے قرآن کے الفاظ. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو انہوں نے کیلکولیشنز کی تھی دنیا میں، ہمارے اتنے آ گئے ہیں، پتہ لگے گا فیل ہے، یہ کیا رزلٹ آ گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر میں ہی. جب رزلٹ دیکھیں گے تو کہیں گے جو ہم نے حساب کتاب کیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، جو ہم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری بخشش ہوگی ہے، ہم بیلنس کرتے رہتے ہیں، مثلاً زیارت بھی جاتے ہیں، بینکاک بھی جاتے ہیں، مثال کے طور پر دونوں ہم بیلنس کرتے رہتے ہیں، بلکہ پہلے بینکاک جاتے ہیں پھر زیارت پہ جاتے ہیں تاکہ معاف ہو جائے جو ادھر ہم کر کے آئے. پتہ چلے گا بیلنس نہیں ہوا، بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فراڈ میں اندر کر دیا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں پکڑ کے اندر کر دیا. جو قرآن نے بتایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹرائیاں مار رہے ہیں اللہ کو، یخادعون دھوکہ دے رہے ہیں. یخاد کس کو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو. پتہ چلے گا جو کیلکولیشن بتائی گئی تھی وہاں پر، جو ہم نے پرچیز کیا تھا دین وہ فیک نکلا، جو ہم نے ٹکٹ پرچیز کی تھی جنت کی وہ ڈیلر ہی صحیح نہیں تھا. آپ سنتے رہتے ہیں نا کئی لوگ یہاں پہ زیارت کے پیسے لے کے فراڈ کر لیتے ہیں، کئی آپ کو مثلا انگلینڈ پہنچانے کا وعدہ کر کے تو کئی لوگ پاکستان میں پھر رہے ہوتے ہیں، پیسے پھنس گئے. کتنا وہ بندہ کروڑوں لے کے بھاگ گیا، کیا کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں تمہیں یونان لے جاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا فلان لے جاؤں گا. یہ ساری قیامت کی جھلکی ہیں دنیا میں جو بندہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب جو دیکھ رہا ہے کہ میں سنگاپور پہنچ کے بیٹھا ہوں اور میں یوں سیٹ بن گیا ہوں وہاں پر، اور میں پیچھے پیسے بھیج رہا ہوں اور وہاں گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور میرا گھر شفٹ ہو گیا مثال کے طور پہ اس محلے سے اس محلے میں، اور ڈیفینس، اور پھر پتہ نہیں جزیرے پہ چلا گیا، اور اس کو پتہ چلے کہ جو میں نے پیسے دیے اپنا گائے بھینس بیچ کر اور بیگم کے زیورات بیچ کر وہ لے کے کوئی بھاگ گیا، اس کی حالت کیوں. بدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب، جو اپنی کیلکولیشن لگا رہے تھے وہ غلط ہو جائے. ایک سوال پڑھے محمد والے. جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے سلیبس کی، اس کی کیلکولیشن آپ کو عرض کر رہا ہوں. الا المصلین، جو نماز جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہے؟ جہنم میں جا رہے ہیں سوائے نمازیوں کے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر دائم ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بعد سورہ مومن میں پہنچ گیا، والذین فی الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مال میں حق، ایک حق ہوتا تھا معلوم، معلوم کا مطلب مشخص، کس کے لیے ہوتا تھا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو محروم ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، خوددار عزت دار، یعنی یہ ان کو بھی دیتے تھے کمٹمنٹ کے ساتھ، موڈی نہیں تھے، جو مانگنے آئے ان کی بھی فکر میں رہتے تھے، اور جو مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی خوددار جو محروم ہے وہ اپنی محرومی کی مصیبت میں اکیلا نہ ہو. یہ قرآن، یہ جنت میں جا رہے ہیں. ہم جب اپنے مال کے حصے بناتے ہیں، مثلا میری اتنی پے آئے گی یا میرا اتنا، تو یہ حصہ اتنا ادھر لگاؤں گا، ادھر لگاؤں گا، ادھر، سب سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، اپنی سیر و تفریح سے بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا لیول جو ہے وہ ریز ہونا شروع ہوتا ہے جیسے جیسے پیسے زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن یہ والی کمٹمنٹ بھی ہے ہمارے پاس جو اللہ بتا رہے ہیں، جنتیوں کی نشانی بتا رہے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل کے لیے، سائل کون ہوتا ہے؟ مانگنے والا. والمحروم، یہ دو الگ الگ لفظ، محروم ہے، سائل بھی ہو، محروم ہوگا مانگ رہا ہے، لیکن ایک محروم ہے جو سائل نہیں ہے، مانگتا نہیں، کمیٹڈ تھے کہ جو بھی خدا دے گا اتنا حصہ میں دوں گا محروم. آگے سن، اگلی اصل میں ساری جو پچھلی باتیں بتائی، یہ اگلی آیت بتانا چاہ رہا تھا کہ جو جنت کنفرم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. قرآن جنت میں جانے والوں کی علامات بتا رہا ہے، دنیا میں کیا تھا. اب سنیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں کہ جب دنیا میں تھے تو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. کون ڈرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس کی زد میں فیل کرتا ہے، جو کنفرم کر لے کہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ والی قوم اللہ نے یہودی بتائی ہے قرآن میں، یہ والی قوم اللہ نے کیا بتائی ہے؟ یہ یہودی تھے جو کہتے تھے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو کچھ عرصے بعد آ جائیں گے واپس. قرآن جنتیوں کی کیا نشانی بتا رہا ہے؟ یہ علامت، یہ علامت، اور کیا علامت تھی؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ دنیا میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ اللہ خود بتا رہا ہے کیوں ڈرتے تھے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، اس لیے کہ ان کے رب کا عذاب چیز ہی ایسی تھی کہ جس سے کوئی اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھ سکتا، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، امیون نہیں ہے، اس کو کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو قرآن کی بون سے لب لہجے سے آشنا کر، یہ جنت میں جا رہے ہیں. پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، بدکار نہیں تھے، زناکار نہیں تھے. خداوند عالم نے جو حلال راستہ رکھا ہے وہ اپناتے تھے، حرام سے آلودہ نہیں ہوتے تھے. اب یہ قرآن کس کی نشانیاں بتا رہا ہے؟ جو جہنم جانے سے بچ گئے ہیں، فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لی، مرنا تو سب نے، اس کی ٹینشن نہ لو. میں نے عرض کیا اگلی بات کی ٹینشن کیا ہے؟ فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے عہد اور اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ایک دفعہ قرضہ لے لوں پھر اس کی سات نسلیں روتی رہیں گی مجھ سے واپس لینے کی. ایک دفعہ تو چاہے قرآن اٹھا لوں, چاہے مسجد میں اگریمنٹ لکھ لوں, جا کے خانہ کعبہ میں ایک دفعہ لے لوں میں, پھر بچہ تو یاد رکھے گا کس کو قرضہ دیا. ایک دفعہ اپنا میں الو سیدھا کر لوں, پھر تو ساری عمر الو کی طرح رہے گا میرے پیچھے. یہ نہیں ہے جنت والی. ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا اوور کلیور سمجھتے, اور پھر کچھ لوگ ان کو گارنٹی بھی دے دیتے کہ تم مولا کا ماننے والا تو پکا, تو بے شک پیٹ پھاڑ دے لوگوں کے, تم پکا جنتی ہے. فراڈ ہے, اس کا قرآن والے دین سے کوئی تعلق نہیں. والذین ہم لاماناتہم واہدہم راعون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتیں واہد اور عہد راعون اس کا لحاظ کرتے تھے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون, جب حق کی گواہی دینی ہوتی تھی ڈٹ جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, ڈرتے نہیں تھے کسی سے, نہ 500 روپیہ لے کے جوتا قرآن اٹھا کے گواہی دے دیتے تھے عدالت میں جا کے. آج کل کچہریوں میں جھوٹے گواہ بک رہے ہوتے, پوچھو تو کہتے ہیں ہم امتی ہیں رسول اللہ کے, میلاد میں شرکت بھی کرتے ہیں, اور جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے وہاں سے گواہی کی ہوتی ہے اس میں سے صدقہ خراب بھی کر دیتے ہیں. ایسا سمجھتے اللہ تعالیٰ رشوت دے لیتا ہے, حلال کر دیتا باقی, کیونکہ ان کو خطیب بتاتا ہے. ایک خطیب کو ہم نے سنا, وہ کسی ہمارے عزیز نے بتایا, سنیے گا, مثال دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے جو تم مجھے آ کے میری تقریر سن رہے, پیر فلاں ابن فلاں کی, اس کا کتنا ثواب ہے؟ اس کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو دیکھے گا کہ جب تیرے اعمال تولے جائیں گے تو تیرے گناہوں کے بوجھ سے گناہ والا پلڑا دھڑام سے زمین پہ لگ جائے گا, اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ لٹک جائے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں اس میں, اور تو پریشان کھڑا ہوگا کہ کیا بنے گا. اچانک ایک چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا مثلاً وہ لا کے تیرے نیکی والے پلڑے میں ڈالا جائے گا, اور اس کے ڈالتے ہی جو گناہوں والا تھا, یعنی جو ساری بدماشیاں تم نے دنیا میں کی تھی, وہ دھڑام سے اوپر چلا جائے گا, اور اس پرزے کے وزن سے تیرا جو ہے نیکیوں والا پلڑا ہے وہ کہاں جائے گا؟ نیچے بھارا ہو جائے گا. تو تعجب کرے گا. یہ ہر مسلک فرقے والے نے اپنے اپنے فراڈ بنائے ہوئے ہیں فٹ رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کو, قرآن سے فارغ. ٹھیک ہے, توجہ کرے. تو کہتا ہے کہ تو تعجب کرے گا کہ یہ کس کا اتنا میں نے نیک کام کر دیا ہے جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے, میرے سارے گناہ جو ہیں گویا کہ ختم ہو گئے, ان کا ویٹ ہی ختم ہو گیا. تو تجھے بتایا جائے گا تو نے فلان تاریخ کو لاہور شہر کے اندر فلان ٹاؤن میں کوٹھی نمبر فلان میں جو میلاد اٹینڈ کیا تھا, اور پیر فلان ابن فلان المعروف فلان کی جو تقریر سنی تھی, تیرا یہ وہ ثواب. چل شریعت گئی, قرآن گیا, جو اللہ تعالیٰ کہتا تمہاری آزمائش لوں گا سب گیا, کھاؤ پیو موج کرو لوٹو لوگوں کو, میلاد سنو پار ہو. ایک یہ دین کا ورژن. ہر مسلک نے اپنے اپنے حالات کے مطابق باتیں گھڑی. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قوم کرپٹ ہو گئی, قوم بے ایمان ہو گئی, دودھ, اور اتنے اپنی کرپشن کو اتنا ٹھیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کی کرپشن کو اتنا غلط سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی شاید فوٹو دیکھی ہوگی کہ دودھ والا بیٹھ کے دودھ میں پانی ملا رہا ہے, دودھ والی بالٹی میں پانی ڈال رہا ہے, اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے, یا اللہ کب ہمیں کرپٹ حکمرانوں سے نجات ملے. اور یہ بڑی صحیح عکاسی ہے. سفارشوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا, بڑے مفکرین ملت مل کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی اپنی باری نہیں آئی سفارش کی. سفارش نے تباہ کر دیا, میرٹ کا لحاظ نہیں ہوتا, سارے کرپٹ چڑھ گئے. فلانی پارٹی نے سندھ تباہ کر دیا, فلانی نے پنجاب تباہ کر دیا, اقربا پروری ہے, یہ کرو وہ کرو. اب میرے اپنے بچے کی نوکری کی باری ہے, انہی کے دروازے پہ جا کے میرے بچے کو لگا دوں. میرٹ کس چڑیا کا نام؟ منافق. اسے کہتے ہیں منافق. مولا نے فرمایا تھا اپنے کوفیوں بد نصیبوں کو کہ جو مولا کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, ساتھ نہیں دیتے تھے جنگ میں, بہانے کرتے تھے, مولانا نے فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تم باتیں کرتے ہو تو پہاڑ ہلنے لگتے ہیں, اتنے تمہاری باتیں چھلانگے اوپر ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی لرز جائیں تمہارے جاہ و جلال تمہاری باتوں کے, تمہارے داموں کو دیکھ کر. اور جب تم عمل کے میدان کا وقت آتا ہے تمہارا عمل اتنا تم کمزور ہو کہ دشمن کا دل کرتا تمہارے منہ پہ لگایا, کیونکہ پتہ ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, اتنے یہ تھکے ہوئے مرے ہوئے. دعووں میں پہاڑ لا دو, عمل میں دشمن کا جی چاہے تمہیں مارنے کا, دشمن کا جی کس کو مارنے کرتے, پتہ ہو کہ اس کو ماروں گا اس میں جان ہی نہیں. ابھی مثلاً ایران کے لیے کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ اس کو مار پڑے, توجہ کر رہے ہیں, لیکن سب بات پڑھیے محمد والے تڑپ رہے ہیں نا, آپ کو معلوم ہے ڈرون گرا دیا امریکیوں کا اتنا مہنگا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنے انسانیت کے ہمدرد ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو اطلاع دی گئی تھی, میں نے حملے کا آرڈر کیا تھا ایران پر, لیکن مجھے اطلاع دی گئی کہ جہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے وہاں 150 بندہ مر جائے گا, تو یہ انسانیت کے ہمدرد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنہوں نے یمن میں اسلحہ بیچ بیچ کے تباہی مچا دی ہے, بچے مار مار کے اور عورتیں اور بوڑھے اور ان کو خوراک سے محروم اور کیا ظلم ہے, اس کو ترس آ گیا اس بات پر کہ 150 جو ہے وہ ہیومن لائف جو ہے اس کا لاس ہو جائے گا, لہذا اس انسانیت کے ہمدرد نے حملہ کرنے سے روک دیا اپنی فوج کو. تو ایران کا وزیر خارجہ ان دنوں میں امریکہ گیا ہوا, تو اس سے وہی کہ کسی رپورٹر نے سوال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو حملہ روک دیا ہے اس کے آپ کے کیا مثلا آپ کا کیا ویو ہے, تو اس اللہ کے بندے نے وہی انہی کی سرزمین پر اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں پیغام بھجوایا تھا امریکہ والوں نے کہ ہم اپنی زراعت جو آبرو ہوتی ہے دنیا میں اس کو حفظ کرنے کے لیے, سیو رکھنے کے لیے ہم ایک لو پروفائل ٹارگیٹ پہ آپ کے حملہ کرتے ہیں, میں مطلب آپ ذرا کرنے دیں زیادہ ریئیکٹ نہ کیجیے گا. تو ہم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر تم کرو گے ہمارے کسی بھی جگہ پہ تم نے حملہ کیا ہم فل فلیج جنگ چھیڑیں گے, وار فل فلیج وار ہوگی اس کے بعد, یہ مت سمجھنا کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پھر یو ٹرن لیا اور کہا کہ میں انسانیت کا بڑا ہمدرد ہوں, 150 ہمارا تو کوئی بندہ نہیں میرا ڈرون میں, لہذا میں جو ہوں حملہ کرنے کا حکم جو واپس لے. ان کا نہیں دل کر رہا تھا دشمن کا لیکن جرت نہیں کرتا مارے. لیکن بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جو جب ان کے اندر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ کی پرمیشن سے, جتنی اسے پرمیشن دی ہوتی ہے بیان دینے کی, کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے ہم چھکے چھڑا دیں گے, آئندہ کسی نے وہ آپ کے کراچی والے کہتے ہیں اب کے مار, پھر مارتا ہے کہتا اب نہیں مارنا, ٹھیک ہے مار مار کے منہ لال کر دیتا, وہ یہ کہتا رہتا اب نہ مارنا اب میں یہ کر دوں, بعض ایسے ہوتے. تو مولانا ان سے کہا تھا کہ تمہارے جب تم جب باتیں کرتے ہو تو پہاڑ لرزا دیتے ہو, اور جب میدان عمل ہوتا ہے دشمن کا دل کرتا ہے تمہیں تھپڑ مارے, نہ بھی مارنا چاہ رہا ہو تو تمہاری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا دل کرتا ہے ایک اور لگاؤ ان کو تاکہ اور یہ دبے. واپس آئے والذین هم بشہاداتہم قائمون, یہاں سے ہم ادھر گئے تھے, سچی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو حق کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. ولو علی انفسکم, اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف, کون مائی کا لال, اول والدین, اگرچہ تمہارے ابا حضور نے کرپشن کی ہو اس کے خلاف. ابھی پاکستان میں بعض لوگ کہنے کے مطابق سیاسی پارٹیوں نے ابا بچاؤ تحریک شروع کی ہوئی, ابے کھا گئے پاکستان کو مثلا اور ابے بچاؤ, ابو بچاؤ تحریک. اول والدین, چاہے تمہارے والدین مجرم ان کے خلاف گواہی دیں. وہ اللہ جس نے کہا اپنی توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت اور احترام کا حکم دیے, وہ کہہ رہا ہے اب ان کے خلاف گواہی دو اگر یہ کرپٹ ہے, یہ دین ہے. اگر اس نے جرم کیا ہے تمہارا باپ ہے ہوگا, اب وہ خدا جس نے کہا تھا اس باپ کا احترام کرنا ہے, احترام کرو لیکن گواہی دو حق کے لیے. اگر اللہ تمہارے لیے بڑا ہے, یہ دین خالص پیور, یہ اس کا ٹیسٹ ہے. قرآن مجید نے دین بتایا ہوا ہے بغیر بیچ میں اپنی نمک مرچ ملائے ہوئے, یہ اس کا ٹیسٹ ہے. وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ, اور اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا, وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اللہ کا دل نہیں بھرا نماز کے ذکر سے. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے محافظ ہیں, آپ کربلا میں دیکھیں نماز کی حفاظت. اور یہ بات حق ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کیا قرآن میں, اور صفات, وہ صفات جہاں پہ شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے, جب وہ آپ آیات پڑھیں, آپ میدان کربلا کی طرف نگاہ دوڑائیں, آپ کو بہترین آئیڈیل سچویشن ان آیات کی اطاعت کی وہاں نظر آئے. کربلا میں اسی آیت کو آپ دیکھیں, پچھلی آیت کو دیکھیں, وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں. انہوں نے جو اپنے امام سے عہد کیا تھا کٹ گئے, اس عہد کو نہیں توڑے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں ماں ترکنا کا یا حسین, اے امام حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, یہ کیا ہے؟ قرآن کی یہی آیت, حسین ہم آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے, ہم نہیں بھاگیں گے, چاہے ہمیں کاٹ دیا جائے چاہے ہمیں مار دیا جائے. وہ عہد, اور جو ہم نے عہد کیا ہے آپ سے ہم نہیں توڑیں گے, کٹ جائیں گے عہد نہیں توڑیں گے. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, وقت نماز ظہر آتا ہے اور نماز قائم ہوتی ہے, اور امام کے اصحاب امام سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے, جب تک آپ کی نماز ختم نہیں ہوتی سارے تیر ہم اپنے سینوں پر روکیں, کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا. ایک مومن تھا جو تقریر بھی کیا کرتا تھا, فضائل و مصائب اچھا تھا, اور وہ اپنے دل میں سوچا کرتا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی امام حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا تیر کھانے کے لیے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس نے خواب میں دیکھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے اور امام نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس نے امام سے کہا کہ میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں آپ نماز پڑھیں, میں تیر اپنے سینے میں برداشت کروں. کہتا امام نے نماز شروع کی اور میں نے دیکھا سامنے سے تیر آ رہا, میں کھڑا رہا لیکن جب تیر قریب آیا تو میں ہٹ گیا اور تیر امام کو جا کے لگا. آج بھی تیر لگ رہے ہیں, ان کو پہچانے جو تیر کھا رہے ہیں سینے پر, اور ان کو دیکھیں جو تیر کے ٹائم ہٹ جاتے ہیں کھانے کے ٹائم آ جاتے ہیں. کھانے کے ٹائم صف اول میں ہوتے ہیں لیکن جب کھلانے کا ٹائم ہو, جب کچھ دینے کا ٹائم ہو ہٹ جاتے ہیں. دشمن کے تیر حسینیت کو لگتے ہیں. دسویں عاشور کے دن امام حسین کے بدن پر لگ رہے تھے, آج حسینیت کے بدن پہ تیر مار رہے ہیں لوگ. کون ہے جو تیر کھا رہے ہیں اپنے, کون ہے گولیاں کھا رہے ہیں, کون ہے سامنا کر رہے ہیں تیروں کا, پہچاننے کی بات. کون تقریر اچھی کرتا ہے یہ پہچاننے کی بات. مثلا میں تقریر مثلا کروں اور اگر آپ اگر اچھی لگ رہی ہو تو مثلا پسند آ رہی ہو تو یہ دلیل نہیں ہے کہ میں جتنی میں اسپیڈ میں بول رہا ہوں ویسے بھی میری اسپیڈ اتنی ہے. وہ عمل کے میدان میں چل رہا ہے. اللہ سب کو توفیق دے اپنی کمیاں دور کرنے کی. تو کہتا ہے کہ جیسے تیر آیا تو میں جب قریب آیا تو میں ڈرا ہٹ گیا اور وہ تیر لگا امام کو لگا, پھر میں سامنے آیا پھر تیر چلا, جتنے تیر آتے تھے میں ہٹ جاتا تھا سارے امام کو لگتے تھے, اور جب سارے تیر امام کو لگ گئے تو امام نے مجھے کہا کہ خبردار میرے اصحاب کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرنے سے پہلے سوچ لے. ہم بھی کہتے ہیں نا یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ اے کربلا والو اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. بڑا آسان ہے کہنا، ہر نماز کے بعد زیارت پڑھے، آپ گھر جا کے زیارت پڑھے، جب دل آپ کا زیارت پڑھے، لیکن کبھی فیل بھی تو کریں میں کھڑا کہاں پر. آج میدان نہیں لگا ہوا، آج میدان لگا ہوا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی میدان میں جنگ ہو رہی ہے، کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نشے ہی ہے، نشے میں مست ہے، اسے پتہ ہی نہیں، نشے کو نہیں پتا ہوتا سائڈوں پہ کیا ہو. ایک ہلکی پھلکی سی آپ کو بات سنا دیتا ہوں. نشے کی حالت کیا ہوتی ہے، ایک نشے کی ماں مر گئی، وہ بیٹھا ہوا تھا کہیں ویرانے میں اپنی کش لگا کے اور نشے میں پڑا ہوا تھا. یہ خواہشات کا نشہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ذمہ داری کا نہیں پتا ہوتا. اس کو لوگوں نے کہا کہ آ کر بتایا تیری ماں مر گئی. اس نے کہا اچھا ٹھیک، مر گئی، پرواہ نہیں ہوتی، ماں مر گئی ہے. جو ہوش میں ہو اسے ماں کا احساس ہوتا. تو جب لوگوں نے دیکھا گاؤں والوں نے کہ یہ تو بدبخت آ رہا ہے جو اپنے نشے میں پڑا ہوا، یہ ہے لطیفہ لیکن عبرت ناک لطیفہ. جن کو احساس ہی نہیں ہوتا دنیا کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی لگے ہوئے ہیں، وہ میری کمائی ہو رہی ہے، اب میری تنخواہ بڑھ گئی، اب میرے کاروبار میں یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، اب میں نے کیا کرنا، میں نے گھر چینج، سارا ہم و غم یہی ہوتا ہے، میں نے محلہ چینج کرنا ہے، میں نے کنٹری چینج کرنی ہے، میں نے فلان جگہ پہ یہ کرنا ہے. پچھلی دفعہ ادھر گیا تھا گرمیوں میں سیر پر، اب ادھر جاؤں گا، میرا پیسے زیادہ ہو گئے. یہ نشے نشے میں یہ کہا اور میدان میں اپنے آپ کو سمجھنے والے کہا. جب گاؤں والے نے دیکھا کہ یہ تو بدبخت آدمی نشے میں مست ہے، اپنے سرور میں ہے، اسے تو ماں کا بھی احساس نہیں، مر گئی ہے، اس کا بھی نہیں پرابلم ہو رہا، تو گاؤں والے نے چندہ وغیرہ کر کے کفن خریدا، اس کی ماں کو غسل دلوایا گیا، اس کو کفن دلوایا گیا، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا اس کا اور قبرستان کی طرف چل پڑا. اور راستہ وہیں سے گزرتا تھا جہاں وہ پڑا ہوا تھا، بس موج میں. آپ کو پتا نشے کی حالت کیا ہوتی ہے، سرور میں. تو ٹوٹ رہا ہی نہیں ہے سرور اس کا، ٹوٹ رہا ہی نہیں نشہ اس کا. جب لوگ وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ بدبخت وہی پڑا ہوا، انہوں نے اس سے کہا کہ یہ شرم آدمی، تیری ماں مر گئی ہے، لوگ دفنانے جا رہے ہیں، کیا کہتا ہے دوبارہ مر گئی. پنجابی میں کوئی لفظ انہوں نے بنایا، وہ پھر مر گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مری تھی، پھر مر گئی ہے. اتنے نشے میں اس کو ماں کی اپنی موت کے بارے میں بھی یہ ریئیکشن ہو سکتا. مولانے سے بھی لوگ کہتے تھے ایک جنگ تو کی ہے، پھر آپ نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا، جب سے آپ آئے ہیں ایک جنگ کرو جنگ کرو، ہماری بیوی بچے ہیں، ہماری فصلیں تیار کھڑی ہیں، آپ تو فارغ، آپ کو تو کام ہی کوئی. یہ کہہ کے کہتے تھے ہم نے نہیں جانا. مولا کہتے تم نے میرا دل کو پیپ سے بھر دیا. مولا کے خطبات پڑھے نا، دیکھے کتنے واہ واہ کرتے تھے لوگ آ کے سے. جب مولا کہہ رہے تھے کہ بے عملو کاش میں نے تمہاری شکلیں نہ دیکھی ہوتی، کاش نہ میں تمہیں جانتا ہوتا نہ تم مجھے جانتے ہوتے. اے وہ لوگوں جن کی شکلیں مردوں والی ہیں لیکن مرد ہو نہیں، میں کہتا ہوں نکلو، تم نہیں نکلتے. میں گرمیوں میں کہتا ہوں نکلو، تم کہتے ہو گرمی زیادہ. میں سردیوں میں کہتا ہوں نکلو، کہتے ہو اب سردی زیادہ. میں مجھے وہ موسم بتاؤ جس میں تم نکلتے ہو، نکلو. رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اگرچہ لوگ پھر رسول پاک کے ساتھ تو چلے گئے تھے. سورہ توبہ کی آیات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب تبوک کے لیے کہا کہ نکلو تو بعض لوگ کہہ رہے تھے گرمی زیادہ ہے، اللہ نے کہا کون ہے، صحابہ ہے ساتھ دیکھ، اللہ تکلف نہیں کرتا. میں نے کہا جو اسلام کا پیور ذائقہ ہے نا، وہ قرآن مجید سے ٹیسٹ چکھ سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے رسول یہ کہہ رہے ہیں گرمی زیادہ ہے، ان سے کہہ دیجئے جہنم کی گرمی اس سے اور زیادہ ہے، جہاں جانے والے ہو میرے رسول کی نافرمانی کر کے. قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہیے جہنم کی آگ اس سے شدید ہے گرمی کے اعتبار سے. آج بھی, آج کل جو ایک بڑا درد ہے جبری گمشدہ افراد کا, مسنگ پرسنز, بیچاری کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لے کر مثلا روڈ پہ کھڑی ہوتی. میری یا گرمی زیادہ یا سردی زیادہ, میرا وہ موسم نہیں ہے کہ میں جاؤں, کیونکہ میں ایک نعرہ مار کے جو جنت کنفرم کر چکا ہوں تو میں کیوں ٹینشن ہوں؟ بے وقوف ہے, نشہ ہی ہے. یہ کہتا پھر مر گئی, ابھی کل تو میں ایک دفعہ ہو گیا ہوں وہاں سے, پھر مر گئی ماں میری, یہ تو روز روز مرے گی, میں کیوں ٹینشن ہوں؟ یہ وہ نہ نکلنے والے وہی ہیں جنہوں نے مولا کو تنگ کیا تھا اس زمانے میں, مزاج وہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے جب بنی اسرائیل یہودی مدینہ کے, غور سے سنیے, غور سے سنیے, جا کے دیکھیے قرآن پہلے جز میں, کہ مدینہ کے یہودی جب رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے, اس کے علاوہ ایمان نہیں لاتے, تو اللہ ان یہودیوں سے جو مدینہ میں موجود ہیں ان سے کہتا ہے فلما ولقد جاءکم موسی من قبل بالبینات, موسیٰ بھی آئے تھے, تم نے کیوں بچھڑے کو بنا لیا تھا پھر اگر تم اس پر ایمان لائے تھے, تم نے کیوں بنا لیا تھا, حالانکہ یہ تم بولو گے ہی نہیں, تم کی وہ پچھلی نسلیں تھیں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی. یا فرمایا فلما تقتلون الانبیاء بغیر حق, تم نے کیوں, اگر تم کہہ رہے ہو جو تم پہ نازل ہوا تھا ان کو تم مانتے ہو, تو تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ یہ مدینے والوں نے قتل کیے تھے نبی, وہ تو گزر چکے تھے, لیکن اللہ نے کہا تم نے قتل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ مزاج بالکل وہی ہے. میدان میں نکلنے والے جو نہیں ہیں, سمجھتے ہیں ہم کربلا والی جگہ پہ ہوتے تو ہم پہنچ جاتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب مجھے ابھی پتا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے موت کی تھریٹ نہیں ہے کہ میں مسنگ پرسنز والی فیملی کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں گا, مجھے موت کی تھریٹ نہیں ہے. پھر بھی جو نہیں جا رہا, تو جب موت کی تھریٹ ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بل میں گھس جائے گا, گھر بھی چھوڑ کے کہیں اور چھپ جائے گا کہ میرے گھر کا بھی پتا لوگوں کو, تو مجھے گھر سے نہ کے پکڑ لے. بات سمجھنے والی, تو پھر جن لوگوں نے پکڑا ہوا ان کو, وہ جب قوم کی مریل حالت دیکھتے ہیں, پھر وہ مولا کا خطبہ ہے کہ جب دشمن تمہارا عمل دیکھتا ہے تو کہتا ہے مارو چنڈ ان کے منہ پر, انہوں نے ہلنا بھی نہیں, اور اٹھاؤ ان کے, بے حص ہے, کیونکہ ان کے جنت کے ٹکٹ ایک جگہ سے مل جاتے ہیں, یہ غیر ذمہ دار, ان کو اور دین کی ان کو شارٹ کٹ بتا دی گئی ہے, ذمہ داریاں ان کو ادا کرنی کو. زمانہ بدلتا ہے, مزاج نہیں بدلتا, مزاجوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کون ذمہ دار ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے کہ میں اگر کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا, اور کون چکر دے رہا ہے اس کا عمل بتاتا. آج کے حالات میں کون ہے نکلنے والے مثلا قومی ایشوز کے لیے؟ کراچی کی شیعہ آبادی کتنی ہے؟ ان کا ون ففتھ خمس بھی اگر دے دے مثلا ہماری آبادی کراچی کی, تو نکل آئیں گے مسنگ پرسنز, اتنا پریشر ہے, خمس بھی نہیں دیتے, پانچواں حصہ بھی نہیں نکلے گا, دسواں حصہ بھی نہیں نکلے گا. تو جو ظلم پھر کرنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اور تھپڑ لگاؤ, کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں, یہ چند سر ہیں ان کو ذبح کر دو. بے شک زمانہ بدلتا ہے, روح وہی زندہ رہتی ہے. بقول علامہ اقبال کے, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, ان دو قوت از حیات آمد پدید, کہ کبھی تم دیکھو گے کسی زمانے میں ایک موسیٰ ہے اس کے مقابلے میں فرعون, اور تھوڑی دیر بعد زمانہ بدلے گا تم دیکھو گے اب موسیٰ کی جگہ شبیر ہے اور فرعون کی جگہ یزید ہے, وہی جنگ وہی ہے. یہ جو انسانیت کی تاریخ ہے یہی دو چیزیں اس میں نظر آتی ہیں، یا موسیٰ اور فرعون ہوتے ہیں، یا شبیر اور یزید ہوتے ہیں. کون شبیر کے ساتھ کھڑا ہے، کون یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میدان میں نکلتا کون. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی لحاظ کرنے والے، خیال رکھنے والے. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ ہیں جو جنتوں میں جائیں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو استقبال کیا جائے گا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، جو ان باتوں کو نہیں مانتے، کفر کر رہے ہو، کیا منہ اٹھا کے تیری طرف آ رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہو، گردنیں لمبی کر کے جنت میں جانے کے لیے آ رہے ہیں. فما للذین کفروا، جو ان باتوں کو نہیں مان رہے، جو اللہ کے آئین کو نہیں مانتے، ان کو کیا ہو گیا؟ قبلک مہطعین، تیری طرف منہ کر کے لمبی گردنیں کر کے ہمیں جنت میں جانا. یہ قرآن کی، قرآن تو رسول اللہ کی امت کو مثلا اپنی فوج کی طرح دیکھتا ہے، جس کو اللہ کمانڈ کر رہا ہے، کہتا لڑ جاؤ یہاں، جس فوج کا اللہ خود کمانڈ. اور آپ سورہ انفال پڑھیں، وہاں پہ کہتا ہے پہلی جنگ تھی بدر والی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جس نے آج پشت دکھائی میدان سے بھاگنے کے لیے، پھر خود ہی فرمایا مگر یہ کہ جنگی ٹیکٹک کے طور پر تھوڑی دیر پیچھے چلا جائے، وہ نہیں ہے. جس نے بھاگنے کے لیے صلوات پڑھی محمد والے، جس نے بھاگنے کے لیے پشت دکھائی، سیدھا جہنم میں پھینکوں گا اس کو، تکلف ہی کوئی نہیں. آپ کسی بھی ملک کی فوج میں کیا کرنا، جو جنگ میں بھاگے اس کو تو پھر وہ پکڑ کے اس کا کورٹ مارشل کرتے ہیں کہ تُو نے پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیا تھا، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، میں سارے تو تنخواہ کھاتا رہا، سارے بینیفٹ لیتا رہا، میدان جنگ میں تو بھاگ گیا. اللہ نے فرمایا جس نے پشت دکھائی سیدھا جہنم میں پھینک دیا، کوئی استثناء نہیں کیا کہ مثلا بڑے بزرگوار صحابی ہیں وہ بھاگ گئے تو کچھ نہیں ہوگا، جو چھوٹے ہیں تو ان کو میں پکڑ لوں گا. نہ، کہا جس نے پشت دکھائی جہنم میں پھینکوں گا. یہ غزوہ بدر کی بات ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ ڈٹ کے لڑنا ہے، یہاں پہ بھاگنا نہیں ہے. اب کسی بندے کو یہ دین پتہ ہو کہ اگر تم فلان تسبیح نکالو نا، سو مجاہدوں کا ثواب ملتا ہے جنہوں نے سمندر میں جا کے جنگ کی، اس کا دماغ خراب ہے کہ میدان میں جائے تو اسے ایک جہاد کا ثواب ملے گا، اور تسبیح نکالے تو ہزار ثواب. وہ کہے گا تسبیح نکالو، یہ بے وقوف ہے، باپ پہ جا کے گرمی میں سورج میں ان کو تلا جا رہا ہے. تحریف شدہ دین دو نمبریاں کر کر کے، چیٹنگز کر کر کے لوگوں کو بیکار کر دیا، جنت کا لولی پاپ میں دے دے کے بیکار کر دیا، بے حس کر دیا، نکلتے نہیں جنت کنفرم. جس کو اللہ یہ کہے نکل باہر، نہیں تو سیدھا جہنم میں پھینکوں گا تجھے. کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں اور تجھے شرم نہیں آ رہی تو اندر بیٹھا ہو. قرآن مجید کی ٹون ایسی ہے، جا کے چیک سورہ توبہ، جا کے سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھے جا کے. اے رسول، یہ تیرے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں. اب یہ لفظ میرے ہیں، قسمیں والے قرآن کے مثلا قسم بہانے بناتے ہیں. کیا بہانے بنا رہے ہوں گے؟ آج کی زبان، ہماری شوگر بہت اوپر ہے، ہمارا کولیسٹرول اوپر ہے، ہمارے یہ، ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، سٹریس نہیں لینی. دبئی پہنچ جائے گا، بینکاک جا کے سٹریس نہیں ہوتی اس کو، لیکن جب میدان میں نکلنا پڑے حق کے لیے اس کو سٹریس ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ایک صاحب کو جب ادھر سے پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس کا ایک بھائی کہہ رہا ہے فضل الرحمان کے ساتھ جا کے ملو، تو وہ کہہ رہا ہے میری قبر میدان شروع ہو گئی، میں کینسر کا پیشنٹ ہوں، میں نے نکل، ڈاکٹر نے منع کر دیا. بعض لوگوں نے اپنے بہانے اس وقت رکھے ہوتے جب میدان میں نکلنا ہوتا، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، دین کا نام لیتے ہوں یا دین کا نام نہ لیتے ہوں. تو کون دیکھیے کہ اے رسول یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تیرے ساتھی ہیں, انہم رجسن, یہ کافر بھی قسمیں کھا رہے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, وہ رسول کو قسمیں کھا رہے تھے. کافر تھوڑی کلیئرنس دے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا, ایکسکیوز می. یہ مسلمان کلمہ پڑھے ہوئے تھے جو قسمیں کھا رہے تھے. کیا فرمایا؟ رجس کا معنی تو پتا نا آپ, اور کچھ بھی نہ پتا, رجس کا پتا ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا انہم رجسن, یہ تیرے ساتھ نہیں ہے, یہ رجس ہے, یہ نجاست گھسی ہوئی ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے میدان میں نہیں نکلتے. رجسن, یہ قرآن میں کہو, بینیفٹ سارے لیتے ہیں, اسلام سے سارے بینیفٹ چاہیے, برکت چاہیے, شفا چاہیے, رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے چاہیے, نوکری اللہ سے چاہیے, جب خدا کہتا ہے نکلو نہیں نکلتے. انہم رجسن, رجسن. ایک دفعہ سورہ انفال, سورہ توبہ کی تلاوت کیجئے بغیر ثواب کی نیت سے, دیکھیں اندر سے کیا نکلتا, نشہ ختم ہو جاتا, ایسا بجلی کا شوق لگتا ہے کہ سارا نشہ اڑ جاتا ہے اگر کوئی نشے میں پڑا ہوا. مولا فرمایا کرتے تھے ان کوفیوں کو کہ یہ کوفہ تمہارا گھر ہے, اس کی حفاظت کے لیے میں کہہ رہا ہوں نکلو, ورنہ میں جانتا ہوں میں نے کوئی قوم ایسی نہیں پائی کہ جو اپنے دفاع کے لیے گھر سے نہیں نکلے, مگر یہ کہ پھر اس کے بعد دشمن نے ان کے گھروں میں گھس کے مارا, اور پھر بنو امیہ نے گھروں میں گھس کے مارا ہے, مدینہ کے گھروں میں گھسا یزید کا لشکر, اور صحابہ کرام کی بچیوں سے زنا کیا انہوں نے, ریپ کیا ان کا مدینہ میں. ان کو مسلمان کہتے ہو؟ اس یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم آج کل یہ تو تم لغویات بول رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا یزید نے الاؤ کیا تھا امام حسین کا قتل یا اس نے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا, تو جو مدینہ میں صحابہ کی بچیوں کے ریپ ہوئے وہ یزید سویا ہوا تھا. اگر اس خبیث میں کوئی انسانیت کی ذات بھی ہوتی, ذرہ بھی ہوتا اس پلید میں, اگر اس کو نہیں پتا تھا اور اسے پتا چلا میرے لوگوں نے امام حسین کو شہید کر دیا, تو وہ تو رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے اللہ سے معافیا مانگتا رہتا. وہ امام حسین کے سر کو سامنے ٹرے میں رکھ کے چھڑی مارتا اس پر. شرم نہیں آتی آج کل کے ملاؤں کو؟ اور چلو یہ تو تم امام حسین کی زیادہ سائڈ نہیں لیتے کہ شیعوں کو سپورٹ ہو جائے گی, تو اسی یزید کے لشکر نے جو مدینہ گھس کے صحابہ کرام کی بچیوں کی بے حرمتی کی ہے, اور اسی یزید کے لشکر نے جو مدینہ میں گھس کے اپنے گھوڑے 3 دن باندھے ہیں مسجد نبوی میں, اسے کہتے ہو یہ, بعض کہتے ہو کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض اندھے عقل کے, چونکہ فکری درباروں سے نکلی ہے, کچھ مولوی ہوتے ہی دربار پرستی کے لیے. کیوں؟ اگر یزید کے اگینسٹ جائیں گے تو آج کے یزید کے بھی یزیدی حرکتیں کرنے والے حکمران کے خلاف بولنا پڑے گا, نہیں بولنا چاہتے چونکہ بعض کھاتے ہیں. یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے تاریخ میں یہ کام ہوا ہے مدینہ میں. ان لائنوں نے 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, وہیں پہ پیشاب وغیرہ کرتے تھے, جہاں آج مسلمان جس جگہ کو چومنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہاں ان پلیدوں نے گھوڑے باندھے جو وہاں پیشاب کرتے, 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی وہاں پر, یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کو کہ تمہیں ہوگی عزت احترام رسول کا, ہمیں صرف اپنی حکومت سے غرض ہے, جو حکومت کے خلاف آئے گا جو بھی ہوا ہم یہ کر دیں گے. اس سے پہلے ہم نے حسین اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پہ ٹانگا, حسین کے بچوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا, جو تمہاری جنت کا سردار ہے تمہارا نبی بتا دی گیا, اب ہم تمہاری اس مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, اب ہم تمہاری بچیوں کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں, خبردار ہماری حکومت کی طرف آپ بتانے مت دیکھنا. یہ اصل حقیقت تھی اس کام کی, تم اسے پروٹیکٹ کرتے ہو, اور جب تک پروٹیکٹ کرتے رہو گے فاسق حکمرانوں کی جوتی کے نیچے دبائے جاتے رہو. اللہ بھی نہیں چھوڑتا ایسے گندے لوگوں, اور اللہ بھی پھر اپنا عذاب ایسے حکمرانوں کی شکل میں مسلط کرتا ہے ایسے قوموں پر. میدان میں نکلے جب میدان میں نکلنے کا وقت, سالم دیکھ رہا ہوتا کتنے لوگ باہر ہیں, پھر اس کے بعد جب نہیں لوگ باہر آتے چلے جاتے. پروردگار سمجھنے والے دل عطا فرمائے, سننے والے کان عطا فرمائے, دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائے. بہت سارے لوگ تھے رسول اللہ کے زمانے میں, بالکل آنکھیں بھی تھیں, کان بھی تھے, دماغ بھی تھی, عقلیں بھی تھیں, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں, ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں بات کو, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر. ان کو صرف چرنے کی فکر ہے, صبح کیا چرنا ہے, دوپہر کو کیا چرنا ہے, شام کو کیا چرنا ہے, تین ٹائم پہ کیا چرنا ہے, ان کو چرنے کی فکر ہے. یہ بھی نہیں فکر کہ حلال چرنا ہے یا حرام چرنا ہے, چرنا ہے. چرنے کے لیے گھاس چاہیے, چاہے کسی اپنے کی ہو چاہے کسی پرائے, چاہے حلال ہو چاہے حرام, چرنا ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ چارپائے چارپائیوں سے بدتر ہے. چارپائے کو پتہ نہیں ہوتا, بھینس کو پتہ ہوتا ہے جو میں گھاس چر رہی ہوں یہ میرے مالک کی فصل ہے, کھیت ہے کسی اور کا, اس کو گھاس نظر آتی ہے وہ چر دیتا, چر چر کے وہی وہ پھر پیشاب کر دیتا, پھر چرنا شروع ہو جاتا. بعض زندگی ایسے ہی وجہ فرما رہے, انسان کے چرنے کے طریقے نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں آج کل, جانوروں بیچاروں کو عقل نہیں دی, وہ اسی طرح چر رہے ہیں جیسے 100 سال پہلے چل رہے ہیں. ہمارا چرنا یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں, نئی نئی ڈشز آتی ہیں, لیکن اگر وہ جو عقل اللہ دی ہے وہ دین کے فہم کے لیے استعمال نہیں ہوتی, اسی دنیا کے فہم کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی. سلوات پڑھیے محمد والے. آج کی بات کو ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں چند منٹ اوپر گزر گئے. اہدنا الصراط المستقیم, دو بار ہم نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ تو ہو کیا کہہ رہے, کیا مانگنے والے کی نیت ہوتی ہے مانگنے, اور جو چیز بندہ مانگتا ہے اس میں تڑپ ہوتی ہے, اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر, اور راستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے, دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. فرض کریں میں یہاں سے پہلے مریر کینٹ میں مجلس پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. اگر میں نکلوں اور وہاں سے جو سڑک جا رہی ہے آپ کی طرف آنے کے لیے اس کو دیکھتا رہوں, پہنچوں گا یہاں پر. کچھ لوگ ایسے ہیں صرف دیکھ کے ٹھہرتے رہتے, صرف مثلا کرتے کچھ, چلتے راستہ چلنے کے لیے نہ دیکھنے کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر انعام کیا, وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا جن پہ انعام ہوا ہے, دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے مصیبتیں برداشت کی, مصیبتیں برداشت نہیں کی. جو اللہ کو جتنے پیارے تھے اتنی سخت مصیبتیں آئیں, کربلا کیا ہے, کتنی مصیبتیں آئیں, تھوڑی سی دیر میں رسول اللہ کا سارا گھر اجاڑ دیا گیا انہی پلیدوں نے, انہی لائنوں نے اجاڑا. بی بی زینب لاکھوں درود و سلام ان کی ذات اقدس پر, اتنے زیادہ ظلم سہ چکی ہیں, اتنے زیادہ ستم سہ چکی ہیں. کوفہ میں جب تشریف لائی, کم از کم 2 دن اور 2 راتیں ہیں بی بی سوئی نہیں تھی. آپ 24 گھنٹے نہ سوئے تو بدن کی حالت کیا ہو جاتی ہے, انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, سونا شروع کر دیتا ہے. سوئی نہیں ہے, کھانے کی جو غذا دی گئی ہے وہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بھوکے چھوٹے بچوں کو دے دیتی تھی کہ وہ سیر ہو کے کھانا کھا لیں. سید سجاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اما بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی, جب نماز تمام کی تو میں نے اپنی پھوپھی اما سے سوال کیا کہ آپ نے نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی, بیٹھ کر نماز پڑھی, اور وہ نماز بھی نماز شب تھی. نماز شب واجب نہیں ہوتی لیکن اس قدر گہرا رابطہ ہے بی بی زینب کا امام حسین کے ساتھ کہ امام نے جو آخری باتیں کی تھی جدائی سے پہلے بی بی کے ساتھ, ان میں سے ایک یہ تھی کہ اے میری بہن اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا, اپنے مظلوم بھائی حسین کو اپنی تہجد کی نماز کی دعاؤں میں یاد رکھنا. بی بی کے بدن میں طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے کہ اپنے بھائی کو یاد کرے. بی بی نے سید سجاد کو جواب میں فرمایا کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے، غذا کی کمی کی وجہ سے میرے بدن میں طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں، اس لیے میں نے نماز بیٹھ کر پڑھی ہے. لیکن اس کے باوجود اس نیند نہیں کر سکی، اتنے زیادہ ظلم اور ستم برداشت کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوفہ میں داخل ہوتی ہیں اور لوگ تماشا دیکھنا شروع کرتے ہیں تو علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دیتی ہے اور کوفیوں سے کہتی ہے کہ خبردار، تم نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، تم ہمارے ساتھ ظلم کر سکتے ہو. اس لین کے دربار میں، ابن زیاد کے درمیان دربار میں بی بی کو خواتین نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا جب اندر داخل ہوئی. ابن زیاد سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنے اس کے پیارے مار دیے، ان پر اتنے ظلم کر دیے کہ اب یہ لوگ ٹوٹ چکے ہوں گے. بی بی اس انداز میں سر بلند کر کے دربار میں داخل ہوتی ہے، اگرچہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، کہ ابن زیاد اللعین کا یہ جملہ تاریخ میں لکھا گیا، من ھذہ المتکبرہ، یہ متکبر عورت کون ہے جو سر جھکائے ہی نہیں میرے سامنے. جواب دیا گیا، ھذہ زینب بنت علی، یہ جو تیرے سامنے سر نہیں جھکا رہی یہ زینب بنت علی ہے، یہ سر جھکانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر کو جھکا نہیں سکتے. یہ علی کی بیٹی ہے. ایک دفعہ مدینہ سے وقت آیا بی بی کے سوار ہونے کا محمل پر، جب آواز دی ہوگی، اگر آواز دی ہوگی کہ کوئی مجھے سوار کروائے، تو یہ 18 بھائیوں کی بہن ہے، کون کون آیا ہوگا سوار کروانے کے لیے. لیکن کچھ ہی دن گزرنے کے بعد 11ویں عاشور کو جب قافلہ چلنے لگا اور قیدیوں کو سوار کرایا گیا بے پالان اونٹوں پر، خود بی بی نے سوار کرایا سید سجاد کو، تنہا رہ گئی آخر میں، کوئی سوار کرانے کے لیے نہ آیا. تو ایک دفعہ رخ کیا نہر فرات کے کنارے کی طرف، بھیا عباس آ کر دیکھ لو، آج زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. بھیا حسین الوداع کہتی ہے زینب، آپ تو یہ کہہ کر لائے تھے کہ بھائی بہن اکٹھے سفر کریں گے، اب زینب کو کس کے سپرد کر رہے ہو؟ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کے لیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار بحق قرآن و اہل بیت ہمیں کربلا والوں کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جسے تو معرفت کہتا ہے وہ معرفت دین کی، قرآن و اہل بیت کی ہمیں عطا فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمارے مرحومین، ہمارے شہداء بالخصوص، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمارے بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما، جلد رہائی نصیب فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے جو جو مشکلات ہماری قوم پر ہیں، ہماری آزمائشیں ہیں، پروردگار ہمیں ان مصیبتوں کا احساس کرنے کی اور ان مصیبتوں کے لیے، ان کے حل کے لیے میدان عمل میں آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے تمام عزاداران کو، جو عزاداری کو برپا کرنے کے لیے خدمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو عزاداری میں آ کر شرکت کرتے ہیں، پروردگار جو بھی اس تحریک امام حسین کو، اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح حق بنتا ہے پیغام امام حسین کو دنیا کو آج کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، پروردگار جو زحمت کرتے ہیں ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل